جمعرات 29 جنوری کے سیربین میں نصرت جہاں کا سلام قبول کیجیے۔ پشاور اسکول پر حملے کے بعد دہشت گردوں کو پھانسی دینے کے سلسلے میں اب ایک غیر دہشت گرد کے لیے بھی موت کا پروانہ جاری ہوا ہے، اس کا نقصان کیا ہوگا؟
جو پاکستان نے سپورٹ گین کیا تھا انٹرنیشنل کمیونٹی کا انسانیہ پشاور کے بعد، وہ ساری گڈ ول چلی جائے گی اور اس کے بہت بڑے کانسیکوینسز ہوں گے۔
تفصیل ذرا دیر بعد، سیربین میں پہلے عالمی خبریں۔
یہ بی بی سی اردو سروس سے ظہیر الدین بابر سے خبریں سنیے۔ پاکستان میں انسداد دہشت گردی کی نئی حکمت عملی کے تحت راولپنڈی میں ایک مجرم کے پھانسی پانے کا امکان ہے، جسے قتل کے مقدمے میں عام عدالت نے سزائے موت سنائی تھی۔ حالانکہ پشاور سانحے کے بعد اپنائی گئی نئی قومی حکمت عملی میں صرف ان مجرموں کی پھانسی پر عمل درآمد کا حکم تھا جنہیں انسداد دہشت گردی کی عدالتوں نے موت کی سزائیں سنائی۔ مزید تفصیل عبداللہ فاروقی سے۔
مجرم شعیب سرور راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں قید ہیں۔ 1998 میں قتل کے جرم میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نے سزائے موت دی، جسے اعلیٰ عدالتوں نے برقرار رکھا۔ شعیب سرور کے وکلاء کے مطابق اڈیالہ جیل کی انتظامیہ نے پہلے تو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی طرف سے ڈیتھ وارنٹ قبول کرنے سے انکار کر دیا، لیکن بعد میں عدالتی تنبیہ پر 3 فروری کو پھانسی دینے کے یہی وارنٹ قبول کر لیے۔ انتظامیہ کا موقف تھا کہ پھانسی دینے کی حکومتی ہدایت صرف ان قیدیوں کے لیے ہے جنہیں انسداد دہشت گردی کی عدالتوں نے موت کی سزائیں دیں۔ شعیب سرور کی پھانسی اس حکمت عملی کے برعکس پہلی سزا ہوگی جس کے تحت انسداد دہشت گردی کی عدالتوں سے سزائے موت پانے والے 20 قیدی تقریباً 1.5 ماہ میں تختہ دار پر لٹکائے جا چکے ہیں۔
پاکستان بار کونسل کی طرف سے لاہور میں وکلا کنونشن کے دوران 21ویں آئینی ترمیم کے تحت فوجی عدالتوں کے قیام کو غیر آئینی اور بنیادی حقوق کے خلاف قرار دیا گیا ہے۔ شمائلہ جعفری کی رپورٹ۔
پاکستان بار کونسل کی کال پر ملک بھر میں وکلا نے 21ویں آئینی ترمیم اور فوجی عدالتوں کے قیام کے خلاف یوم سیاہ منایا۔ مختلف شہروں میں وکلا بازوؤں پر احتجاجی پٹیاں باندھ کر عدالتوں میں پیش ہوئے اور بار رومز پر سیاہ پرچم لہرائے گئے۔ لاہور میں ہونے والے کنونشن میں ملک بھر سے وکلا کے وفود شریک ہوئے، جنہوں نے فوجی عدالتوں کے قیام کے فیصلے کو یکسر مسترد کر دیا۔ وکیل رہنما آسما جہانگیر کا کہنا تھا،
یہ کہا جائے اگر کہ جناب عدالتوں میں ایویڈنس نہیں آتی تو کیا ملٹری کورٹس میں، جس ملٹری سے بچہ ڈرتا ہے، وہاں پہ کوئی ایویڈنس لے کے جائے گا؟
انسانی حقوق پر نظر رکھنے والی تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے اپنی سالانہ رپورٹ میں حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مذہبی اقلیتوں کو عدالتی بے انصافی اور شدت پسندوں کے حملوں سے تحفظ فراہم کرے۔ تفصیل سنیے ثنا گلزار سے۔
ہیومن رائٹس واچ نے 90 ممالک میں انسانی حقوق کی صورتحال پر اپنی سالانہ رپورٹ میں کہا ہے کہ مشرق وسطی سمیت کئی ممالک میں سلامتی کے بحران کی صورت میں انسانی حقوق کو نظر انداز کرنے کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ پاکستان کے متعلق ہیومن رائٹس واچ نے مذہبی اقلیتوں کے حالات پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ تنظیم کا کہنا ہے کہ مذہبی اقلیتوں سے تعلق رکھنے والے شہریوں کو قتل اور استحصال سے بچانے کے لیے حکومت پاکستان نے بہت کم کوشش کی۔ اس دوران اقلیتوں پر حملے بڑھے اور وزیراعظم نواز شریف کی حکومت انہیں روکنے میں ناکام رہی۔ ہیومن رائٹس واچ نے توہین رسالت کے قوانین میں ترمیم اور اس کے خاتمے کے لیے بھی حکومت کو ناکام قرار دیا ہے۔
برطانیہ میں سیاسی کیریئر ترک کر کے پاکستان میں صوبہ پنجاب کے گورنر کا عہدہ سنبھالنے والے چودھری سرور مستعفی ہو گئے ہیں۔ آج لاہور میں ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ انہوں نے گزشتہ رات صدر کو اپنا استعفیٰ بھجوا دیا تھا۔ ان کا مزید کہنا تھا،
اس ملک میں سچ کا قحط ہے۔ میں نے جس ملک میں سیاست کی، اس میں سب سے بڑی برائی جو ہے، جس کو بری نظر سے دیکھا جاتا ہے، جس کو برا مانا جاتا ہے، کسی کو جھوٹا کہہ دو تو وہ موت سمجھتا ہے اپنی کہ میری موت ہو گئی ہے، میں جھوٹا نکلوانا چاہتا ہوں۔
پریس کانفرنس کے بعد چودھری سرور آپ دیدہ تھے، البتہ ان کا کہنا تھا کہ وہ واپس برطانیہ نہیں جائیں گے اور پاکستان میں ہی قیام کریں گے۔ پاکستان کے صوبہ سندھ میں متحدہ قومی موومنٹ کی کال پر یوم سوگ کے نتیجے میں کراچی سمیت کئی شہروں میں آج کاروبار زندگی شدید متاثر ہوا۔ ایم یو ایم نے یوم سوگ کی کال کراچی میں اپنے کارکن سہیل احمد کی مبینہ طور پر پولیس کے ہاتھوں ہلاکت کے رد عمل میں دی۔ ملیشیا کے حکام نے اپنی ایئر لائن کے ایک طیارے کے دوران پرواز لاپتہ ہونے کو حادثہ قرار دے دیا ہے۔ ملیشیا ایئر لائن کی پرواز MH370 گزشتہ سال مارچ میں کوالالمپور سے بیجنگ جاتے ہوئے لاپتہ ہو گئی تھی۔ اس میں 239 افراد سوار تھے، جن میں سے بیشتر کا تعلق چین سے تھا۔ ایک سال ہونے کو ہے لیکن طیارہ نہیں ملا۔ خیال ہے کہ یہ جنوبی بحر ہند میں گر کر تباہ ہوا تھا۔ اسے حادثہ قرار دینے کے نتیجے میں مسافروں کے اہل خانہ کو معاوضے ادا کیے جا سکیں گے۔ یورپی یونین کے رکن ممالک کے وزراء خارجہ برسلز میں ایک ہنگامی اجلاس میں ملاقات کر رہے ہیں. اجلاس میں روس پر مزید پابندیاں عائد کرنے کی تجویز زیر بحث آئے گی. یہ اجلاس مشرقی یوکرین میں روس کے حمایت یافتہ مسلح باغیوں کے ہاتھوں 30 افراد کی ہلاکت کے پس منظر میں بلایا گیا ہے. نیٹو حکام کا کہنا ہے کہ یوکرین کے شورش زدہ خطے میں روسی فوج کے دستے کھلم کھلا گشت کر رہے ہیں، جبکہ ماسکو اس الزام کو مسترد کرتا ہے. یوکرینی حکومت کے مطابق باغیوں کے ساتھ جھڑپوں کے دوران گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اس کے 5 فوجی مارے گئے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے ریمیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری، بی بی سی نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان، بی بی سی پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. ابھی ابھی خبروں میں آپ نے سنا کہ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے گورنر چودھری محمد سرور نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے. اس خبر کی تفصیل اور اس پر تجزیہ آپ پروگرام میں آگے چل کر سن سکیں گے. آئیے پہلے بڑھتے ہیں سیربین کے بڑے موضوع کی جانب. اسلام آباد کے جڑواں شہر راولپنڈی کی ایک مقامی عدالت نے قتل کے مقدمے میں موت کی سزا سنائے جانے والے مجرم کے ڈیتھ وارنٹ جاری کیے ہیں، جس کے مطابق انہیں 3 فروری کو راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں تختہ دار پر لٹکا دیا جائے گا. مجرم شعیب سرور کے وکلا کا کہنا ہے کہ حکومت نے 16 دسمبر 2014 کو پشاور میں پیش آنے والے واقعے کے بعد صرف ان مجرموں کی سزاؤں پر عمل درآمد کرنے کا حکم دیا تھا جنہیں انسداد دہشت گردی کی عدالتوں نے موت کی سزا سنائی. اسلام آباد سے شہزاد ملک.
مجرم شعیب سرور کی وکلا ٹیم میں شامل نذیر احمد کا کہنا تھا کہ راولپنڈی کی اڈیالہ جیل کے حکام نے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی طرف سے جاری کیے جانے والے بلیک وارنٹ کو پہلے یہ کہہ کر قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ انہیں حکومت کی طرف سے صرف ان سزاؤں پر عمل درآمد کرنے کے بارے میں کہا گیا ہے جو سزائیں انسداد دہشت گردی کی عدالتوں نے دی ہیں. انہوں نے کہا کہ مدعی مقدمہ نے اس پیش رفت کے بعد دوبارہ عدالت سے رجوع کیا، جس کے بعد متعلقہ عدالت کی طرف سے تنبیہ کے بعد جیل کے حکام نے مجرم شعیب سرور کے ڈیتھ وارنٹ قبول کر لیے. شعیب سرور کو ایک شخص کے قتل میں جرم ثابت ہونے پر راولپنڈی کی عدالت نے سن 1998 میں موت کی سزا سنائی تھی. مجرم نے اس عدالتی فیصلے کے خلاف اعلی عدالتوں میں رجوع کیا، تاہم ان عدالتوں نے بھی راولپنڈی کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی عدالت کا فیصلہ برقرار رکھا. مجرم شعیب سرور پشاور آرمی پبلک اسکول پر ہونے والے حملوں کے بعد پہلے قیدی ہوں گے جن کی سزا پر عمل درآمد ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے فیصلے پر ہوگا. اس سے پہلے پشاور کے واقعے کے بعد جن 20 قیدیوں کو تختہ دار پر لٹکایا گیا انہیں انسداد دہشت گردی کی عدالتوں نے سزا سنائی تھی. پشاور آرمی پبلک اسکول پر شدت پسندوں کے حملوں کے بعد وزیر اعظم میاں نواز شریف نے سزائے موت پر عمل درآمد پر پابندی اٹھا لی، جس کے بعد وزارت داخلہ نے تمام صوبوں کو خط کے ذریعے ہدایات جاری کی تھیں کہ ان مقدمات کو فوقیت دی جائے جن میں انسداد دہشت گردی کی عدالتوں نے مجرموں کو موت کی سزا سنائی ہے. ان ہدایات کے بعد متعلقہ صوبائی حکام نے اپنے اپنے علاقوں میں متعلقہ عدالتوں سے ان مجرموں کے ڈیتھ وارنٹ حاصل کیے جن موت کی سزا سنائی گئی تھی، اور اس سزا کے خلاف ان کی تمام اپیلیں بھی مسترد کی جا چکی تھیں. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اس وقت ملک بھر کی جیلوں میں 8,000 سے زائد ایسے قیدی موجود ہیں جنہیں موت کی سزا سنائی گئی ہے، تاہم ان میں سے اکثریت کی درخواستیں اس سزا کے خلاف مختلف عدالتوں میں زیر سماعت ہیں. ملکی قانون سے موت کی سزا ختم کرنے سے متعلق متعدد درخواستیں سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہیں جن پر تاحال فیصلہ نہیں ہوا. شہزاد ملک، بی بی سی اسلام آباد.
شعیب سرور کا معاملہ ہے کیا؟ یہ جاننے کے لیے میں نے غیر سرکاری ادارے جسٹس فار آل سے وابستہ سارا بلال سے بات کی اور پوچھا کہ یہ معاملہ تھا کیا.
1996 میں ان کی ایک چھیڑنے کے سلسلے میں دو لڑکوں کی لڑائی ہوئی تھی. کالج کے پہلے سال میں تھے. ان کی بہن کو چھیڑا جا رہا تھا بار بار دو لڑکوں کے جو ان کے محلے کے لڑکے تھے.
جی.
تو انہوں نے اپنی بہن کی عزت کو بچانے کے لیے جب ان لڑکوں کو کہا کہ تم ہمارے گھر کے سامنے نہ کھڑے ہو، ہماری بہنوں کو نہ چھیڑو، تو ان لڑکوں نے واپس آ کے بندوق کے ساتھ ان سے لڑائی کی. شعیب کو پہلی گولی مس کر گئی تو انہوں نے لڑکوں کے اوپر یہ گئے لڑکوں میں آتا پائی ہوئی تو وہ بندوق چاندی. اب جو ایک لڑکا تھا جو جان بحق ہو گیا وہ ڈی ایس پی کا بیٹا تھا. تو پولیس نے جب کیس کو انویسٹیگیٹ کیا تو تمام کی تمام سٹوری الٹی ڈال دی کہ شعیب لڑکیوں کا تنگ کر رہا تھا اور لڑکیوں کو چھیڑ رہا تھا اور اس نے گولی ماری اور جو دوسرے لڑکے تھے وہ لڑکی کی عزت بچانا چاہ رہے تھے. لڑکی تو شعیب کی بہن تھی. سو یہ ٹرائل کے وقت مقدمے کے دوران بھی جو ان کا وکیل تھا انہوں نے بہت غلط ڈیسیجنز لیے جن میں جو معاملے کے لوگ تھے جو گواہی دینے کے لیے تیار تھے شعیب کے حق میں ان کو بھی پارٹی نے بنایا. خیر اینی وے
سارا یہ بتائیں کہ ان کا نام یہ ٹیررسٹ فہرست میں کس طرح سے آ گیا کہ ان کا کیس جو ہے وہ
یہ مقدمہ 302 کا کیس ہے. سیشنز کورٹ میں ٹرائی کیا گیا تھا اور ان کو سزا بھی پینل کوڈ کے تحت ہوئی تھی. کہیں آس پاس دور سے ہی کوئی ٹیررزم کا تو نہ چارج آیا ہے نہ ٹرائل ہوا ہے نہ کورٹ کے سامنے گیا, کوئی تعلق ہے ہی نہیں.
اچھا
آج تک پوری پنجاب حکومت اور فیڈرل حکومت یہ تسلیم کرتی ہے کہ ان کا تو کوئی تعلق نہیں ہے, کورٹ سے یہ تسلیم کرتی ہے.
تو پھر
تو انوکھا فن ہے.
تو پھر انہیں سزائے موت اس کے تحت کیوں دی جا رہی ہے ٹیررزم کے تحت؟
دیکھیے ٹیررزم کے تحت نہیں دی جا رہی, ایشو یہ ہوا ہے کہ صرف ایک بیوروکریٹک گھپلے کی وجہ سے وچ از کہ جو فیڈرل گورنمنٹ کی پالیسی ہے اور جو نوٹیفیکیشن ہے جس کے تحت انہوں نے سزائے موت صرف دہشت گردوں کے لیے اٹھائی ہے, تو وہ نوٹیفیکیشن کبھی کورٹ میں نہیں پیش ہوئی. اور جو سیشن جج ہے راول پنڈی انہوں نے اس نوٹیفیکیشن کو مانے ہی نہیں اور انہوں نے ڈیتھ وارنٹ ایشو کر دیا.
اچھا
اب یہ وفاقی حکومت کا بنتا ہے کہ وہ اپنی نوٹیفیکیشن کو بیک اپ کرے اور ایگزیکیوشن کو روکے, کیونکہ یہ تو پالیسی میں فالو ہی نہیں کرتا. اب معاملہ صرف یہ ہے کہ یہ دیکھیں نا, اگر شعیب سرور منگل کے دن اگر اس کی سزا اس کو مل گئی تو اس کا مطلب ہے کہ جو فیڈرل گورنمنٹ کی جو اپنی پالیسی ہے وہ بالکل ختم ہو چکی ہے. بیکاز اگر ان کو سزا مل جائے اور یہ دہشت گردی کے تو کسی اس میں آتے ہی نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ باقی جو 8500 قیدی ہیں سزائے موت کے پاکستان میں ان ساروں کی جب باری آئے گی, ان ساروں کے مدعیوں کے وکلا آ کے کہیں گے کہ ان کو کیوں نہیں لٹکایا جا رہا. سو افیکٹولی جو یہ ایک کیس جو کہ صرف اور صرف فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ کی نا اہلی کی وجہ سے اسٹیج تک پہنچا ہے, بیوروکریسی کی وجہ سے اس کو اپنی پالیسی خود اپنی امپوز نہیں کر پا رہے نہ اس کی وضاحت کر پا رہے, اتنی بڑی بات ہو جائے گی جس سے جو پاکستان نے سپورٹ گین کیا تھا انٹرنیشنل کمیونٹی نے ثانیہ پشاور کے بعد, کہ پورے دنیا کے ممالک نے کہا کہ اگر آپ اپنی ڈیتھ پینلٹی ریسٹور کرنا چاہتے ہیں اور صرف اور صرف دہشت گردوں کی حد تک کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ دیں گے, وہ ساری گڈ ول چلی جائے گی اور اس کے بہت بڑے کانسیکوینسز ہوں گے پاکستان کے لیے. کیونکہ آج پاکستان کی جو ڈیتھ رو ہے سب سے بڑی ہے دنیا کی ڈیتھ رو. سو ہزاروں پہ لوگوں کو اگر پاکستان تانگنا شروع کرے گا تو اس کا انٹرنیشنل کمیونٹی میں بہت بڑا افیکٹ آئے گا ہمارے اوپر.
یہ تھی سارا بلال جو غیر سرکاری تنظیم جسٹس پروجیکٹ پاکستان سے وابستہ ہیں. یہاں سوال یہ ہے کہ شعیب سرور حکومت کی پالیسی کے تحت دہشت گردوں کو سزا دیے جانے کے زمرے میں کیسے آئے اور حکومت کی واضح پالیسی دراصل ہے کیا؟ اس بارے میں نے وفاقی حکومت کے میڈیا ایڈوائزر طارق عظیم سے بات کی اور پوچھا کہ شعیب سرور جیسے لوگ اس زمرے میں کس طرح آتے ہیں.
دیکھیں جی, میں انڈیویجول کسی شخص کے کیس کے بارے میں ڈسکس نہیں کرنا چاہتا, بیکاز ہر کیس جو ہے ڈفرینٹ ہے, بہت سارے کیسز ہمارے اس وقت بھی سب جوڈیس ہیں کورٹس میں ہیں, لیکن جو ماریٹوریم اٹھایا گیا ہے وہ سب کے لیے یکساں ہے. انلیس کورٹ ہے اس کو کسی کو سزائے موت جو ہے اسے روک دے اور اس کو سزائے موت کی بجائے میں تبدیل کر دے, وہ تو کورٹس کا اختیار ہے. لیکن ادر وائز جن لوگوں کو بھی سزائے موت دینے کے لیے اور ان کی جو اپیل ہے اس پہ اپیل کا پروسیسز جو ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں, تو ان کو تو سب کو سزائے موت دی جا رہی ہے. ابھی تک کوئی تقریباً 39 کے قریب لوگ جو ہیں ان کو سزائے موت دی جا چکی ہے.
جی, جن کا میں ذکر کر رہی ہوں ان کا چرچا کافی اخباروں میں ہے اس وقت کہ ان کا جو کیس تھا وہ اس ٹیررزم کے تحت تھا ہی نہیں بلکہ وہ ایک سول کورٹ میں چلا تھا اور وہ کوئی چھیڑ چھاڑ کا معاملہ تھا. تو اس میں ان کا جو ڈیتھ وارنٹ جاری ہوا ہے وہ اس زمرے میں نہیں آتے, یہ جو ساری خبریں ہیں اس طرح کی. تو کہا ہی جا رہا ہے کہ اس سطح پر کچھ غلطی ہو سکتی ہے یا تحقیقات ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے, کچھ بتا سکتے ہیں ہمیں آپ؟
مجھے جی ڈیٹیل اس کیس کی نہیں پتا, میں نے صرف جو اخبارات میں پڑھا ہے وہ جو آپ نے پڑھا ہے وہی ہے, مجھے فردر ڈیٹیل میں اس کی مجھے نہیں. اگر آپ چاہتی ہیں تو میں پڑھ کر کے آپ کو بتا سکوں گا کہ فردر ڈیولپمنٹ ہے اس کیس میں. لیکن میں جنرلی ڈسکس کر سکتا ہوں کہ جو ڈیتھ مارٹوریم ختم کیا گیا ہے اس کے بارے میں بات کر سکتا ہوں.
اچھا, یہ بتائیں کہ یہ جو پالیسی ہے کیا اس کے خد و خال تھوڑا سا بیان کر سکتے ہیں کہ کن کن کو پھانسی دی جا رہی ہے؟
میجورٹی وہ کیسز ہیں جن کو سزائے موت ہو چکی ہے اور ماریٹوریم تھا اس وقت اس کے ڈیتھ سینٹنس پہ, تو اس کی وجہ سے ان کی سزائے موت پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا تھا, اور جب سے ماریٹوریم اٹھا لیا گیا ہے تو ان کو دوبارہ ان کے ڈیتھ وارنٹس ایشو کیے جاتے ہیں. اس کا بھی ایک پیریڈ ہے کہ اس پیریڈ پہ جب بلیک وارنٹ ایشو کرتے ہیں آپ کسی کے اس کی فلان دن اس کی ہینگنگ ہوگی, اور اگر اس کی ہینگنگ اتنی عرصے میں نہیں ہوتی تو اس کی ایک جو مدت ہوتی ہے ختم ہو جاتی ہے, تو بائی لیگل ریکوائرمنٹ اس کے لیے نیا ڈیتھ وارنٹ اس کا ایشو کیا جاتا ہے. تو اب وہ سارے کے سارے جیسے جیسے ٹرم بائی ٹرم ان کے ڈیتھ وارنٹ جو ہے ایشو کیے جا رہے ہیں, اور جو لوگ بھی جن کو سینٹنس ہو چکی ہے اور جن کا اپیل پروسیس جو ہوتا ہے یہاں پہ عدالتوں کا وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے, اور پریزیڈنٹ آف پاکستان جن کو پارڈن کرنا تھا کر دیا, جن کو پارڈن نہیں کیا گیا ان کے سزا ان کو ڈیتھ سینٹنس جو ہے اس کو کیری آؤٹ کی جائے گی.
جی, ایک سوال اور یہ بتائیں کہ یہ جو پروسیس ہے جو عمل ہے اس میں کس طرح طے کیا جائے گا کہ کون سے کیسز دہشت گردی کے زمرے میں آتے ہیں اور کون سے جو ہے وہ نارمل ہے, تاکہ اس میں مس یوز یا شکایت کا موقع نہ رہے؟
دیکھیں, جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ وہ کیسز ہیں جن کا آلریڈی تسلیم ہو چکا ہے ایک کورٹ سے, اس کے بعد اپیل کورٹ میں, اور پھر فائنلی سپریم کورٹ میں, اور اس کے بعد جو پریزیڈنٹ صاحب کے پاس اپیل مرسی پٹیشن جاتی ہے. یہ ایک پروسیس ہے, اس میں آپ کوئی بھی کسی قسم کا کیس ہو, خواہ وہ دہشت گردی کا کیس ہو یا وہ کوئی لینڈ ڈسپیوٹ پہ کلنگ ہوئی ہو یا کوئی فیملی کی وجہ سے, کوئی آپس میں عداوت کی وجہ سے ہو, وہ کوئی بھی ہو جس کا یہ پروسیس کمپلیٹ ہو چکا ہے اور اس پہ فردر کوئی اپیل کا جو ہے سسٹم نہیں رہتا, تو اس کے بعد جو ہے وہ اپنا نارمل کورس ہے, اس نارمل کورس میں اس کا ڈیتھ وارنٹ ایشو کیا جاتا ہے, اور جب وقت آتا ہے اس کی پھانسی کا تو اس کو پھانسی دے دی جاتی ہے.
یہ تھے وفاقی حکومت کے میڈیا ایڈوائزر طارق عظیم. اس بارے میں مزید تجزیے کے لیے میں نے پاکستان انسانی حقوق کمیشن کی چیئرپرسن زہرا یوسف سے بات کی.
جی ہاں, آپ یہ جو آپ نے اس کیس کا بتایا یہ بھی ایک سمجھ لیجیے عام مرڈر کا کیس ہے, اور اسی طرح سے ابھی حالیہ سندھ میں ایک اور کو پھانسی کی سزا دی گئی, بلکہ پھانسی مطلب ایگزیکیوشن ہوئی ہے, وہ ان کا نام ہے بہرام, اور انہوں نے ایک لائر کو قتل کیا تھا سندھ ہائی کورٹ کے پریمیسز پہ. تو وہ بھی کوئی دہشت گردی کے جو ڈیفینیشن ہے اس میں وہ نہیں آتا ہے, وہ ایک ان کی سمجھ لیجیے ذاتی بنیاد پر انہوں نے ٹارگیٹ کیا تھا. تو اب یہ ہو رہا ہے کہ جو عام کیسز ہیں قتل کے بھی ان کو دہشت گردی کے اس میں لایا جا رہا ہے, اور ان کو اینٹی ٹیررسٹ کورٹس میں کیسز بھیجے جا رہے ہیں. تو یہ لگتا ہے کہ گورنمنٹ پر ثابت کرنا چاہتی ہے کہ وہ جہاں تک کرائم کا معاملہ ہے وہ بالکل کسی پسند کی رعایت دینے کو تیار نہیں ہے, وہ ٹف آن کرائم ہے.
یہ بتائیں کہ جب تک یہ طے نہیں ہوتا کہ کون سا کیس کس زمرے میں آتا ہے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ پھانسیوں پر پابندی فی الحال لگنی چاہیے واپس؟
بالکل, ہم لوگوں نے تو خیر چاہے وہ دہشت گرد ہوں یا کسی اور قسم کے مجرم, اور اس میں برابر معصوم لوگوں کو بھی دے دی جاتی ہے سزا, اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ مطلب وہ انوسنٹ تھے, تو ہم تو ڈیتھ پینلٹی کے خلاف ہیں, ایگزیکیوشن کے خلاف ہیں. مگر ابھی تک جتنے لوگوں کو ہوئی ہے پھانسی اس میں سے بہت کم ہیں جو ٹیررسٹ جن کو مانا جاتا ہے, जिनका ताल्लुक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन से है।
अब तक हुकूमत की दहशत गर्दों से मुतालिक जो पॉलिसी है और पिशावर के वाक़े के बाद जो कार्रवाई शुरू हुई है, जो फांसी दी गई है, उसके बाद आपको लगता है कि दहशत गर्दी के मसले से निपटा जा सकता है पाकिस्तान में?
नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, हम लोगों ने पहले भी कहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा था या जो हुकूमत का मौकफ है कि ये एक डेटरेंट होगा टेररिस्ट के लिए, वो मेरे ख्याल से सही नहीं है। क्योंकि अगर आप टेररिस्ट को देखें तो वो तो सुसाइड बॉम्बिंग भी करने को तैयार हैं, वो तो अपनी जान देने को तैयार हैं अपने मकसद के लिए। तो ऐसे लोगों के लिए तो मेरे ख्याल से, जिनको समझ लीजिए जिंदगी से कोई प्यार नहीं है, ना अपनी जिंदगी से ना दूसरों की जिंदगी से, तो उनके लिए तो ये डेटरेंट साबित नहीं हो सकता है।
तो फिर ये बताएं ना कि अगर ये ना किया जाए तो दहशत गर्दों को ये इंतबाह कैसे मिलेगा कि उन्हें किसी तरह की सजा मिल सकती है?
नहीं, बिल्कुल बहुत तरीका है सजा देने की। लाइफ इंप्रिजनमेंट है, आप उसका टर्म बढ़ा दें कि 25 साल से बढ़ा के आप उसको ज्यादा भी कर सकते हैं। तो और भी तरीके हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर हम डेथ पेनल्टी के खिलाफ हैं तो हम सजा के खिलाफ नहीं हैं। सजा बिल्कुल होनी चाहिए अगर किसी ने जुर्म किया है, खास करके दहशतगर्दी जैसा जुर्म जिसमें मासूम लोगों की जान जाती है, सजा की जरूरत है। मगर इसमें इन्वेस्टिगेशन सही होना चाहिए। जैसा कि आपको पता है एक्विटल रेट बहुत ही हाई है टेररिज्म के केसेस में, तो इन्वेस्टिगेशन है, जजेस और प्रोसिक्यूटर्स और लॉयर्स, इनको हिफाजत की जरूरत है। तो और भी तरीके हैं इसे डील करने के।
ये थी पाकिस्तान इंसानी हकूक कमीशन की चेयरपर्सन जोहरा यूसुफ। और अब जिक्र जापानी मगवी का। जापान और उर्दन के हुक्काम दौलत इस्लामिया की जानिब से मगवी बनाए गए अपने शहरियों की रिहाई के लिए मुश्तरक कोशिशों में मसरूफ हैं। उर्दन की हुकूमत पर इसके पायलट को शिद्दत पसंदों से आजाद कराने के लिए अंदरूनी सतह पर शदीद दबाव है। कई घंटों पहले दौलत इस्लामिया की जानिब से एक नया ऑडियो पैगाम भी जारी किया गया है जिसमें नई धमकी और अल्टीमेटम दिया गया है। आइए सुनते हैं बीबीसी के नामा निगारों के मुरासलों का खुलासा शुमाला खान की जबानी।
जापानी हुकाम उस नए सौती पैगाम की तस्दीक की कोशिशें कर रहे हैं जिसमें मुबैना तौर पर मुखवी जापानी सहाफी केंजी गोटू की जुबानी दौलत इस्लामिया के कैदी उर्दनी पायलट की हलाकत की दोबारा धमकी दी गई है। इस ऑडियो में कहा गया है कि अगर उर्दन में सजाए मौत पाने वाली इराकी खातून शिदत पसंद को रिहा ना किया गया तो मुखवी पायलट को हलाक कर दिया जाएगा। उर्दन का कहना है कि वह अपने पायलट के बदले खातून जंगजू को रिहा करने के लिए तैयार है, लेकिन ये रिहाई उस वक्त तक अमल में नहीं आएगी जब तक उसे पायलट के जिंदा होने का सबूत नहीं मिल जाता। इसके अलावा जापान के हुकाम इस बात की तस्दीक करने की कोशिश कर रहे हैं कि आया सौती पैगाम मिस्टर गोटू की आवाज में है या नहीं। जापान के चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी योशी हेदे सोगा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि गालिब इम्कान यही है कि ये आवाज केंजी गोटू की ही है।
हम फिलहाल हालिया ऑडियो पैगाम के मुस्तनद होने की तस्दीक कर रहे हैं, लेकिन हमारा ख्याल है कि इस बात का इम्कान ज्यादा है कि ये मिस्टर गोटो ही की आवाज़ है।
जापान की नायब वजीर खारजा नाकायामा की क़यादत में एक टास्क फोर्स उर्दन में मौजूद है जो वहाँ हुकाम से मुसलसल रबते में है। जापानी हुकूमत के तर्जुमान योशी हाइट शोगा ने टोक्यो में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हुकूमत अपने शहरी की बाहिफाजत बाजियाबी के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है।
अब तक यकीनी तौर पर डेडलाइन दी गई हैं, लेकिन हुकूमत ने इस पर कोई तबसरा करने से गुरेज किया है। हम जो करना चाहते हैं वो वाजे है। हम साथ मिलकर वो सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं जो हम कर सकते हैं ताकि मिस्टर गोटोल जल्द से जल्द रिहा हो सके, और हुकूमत इस काम के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है।
पार्लियामान के रूबरू मुगवियों से मुतालिक बात करते हुए जापान के वजीर आजम शिंजो आबे ने कहा कि वो मामले की नज़ाकत की वजह से मुकम्मल तफसील नहीं बता सकते, लेकिन जापानी हुकूमत मिस्टर गोटो की जल्द रिहाई के लिए हर मुमकिन कोशिश जारी रखेगी।
दौलत इस्लामिया की उन दहशत गर्दाना कार्रवाइयों को जिसका शिकार हमारे मासूम शहरी हो रहे हैं हम माफ नहीं कर सकते। ये दहशत गर्दी है और हम इसकी सख्ती से मजम्मत करते हैं। दहशत गर्दी के सामने झुके बगैर हमारा मुल्क बैन अल-अक़वामी बरादरी के साथ तआवुन और आलमी अमन और तरक्की के लिए फाल किरदार अदा करता रहेगा।
वाज़ेह रहे कि दौलत इस्लामिया की तरफ से दोनों मुखवियों माज़ और केंजी की हलाकत का अल्टीमेटम मंगल को जारी की गई एक वीडियो में दिया गया था। इस वीडियो में गोटो को ये कहते हुए दिखाया गया था कि उनके पास जिंदा रहने के लिए सिर्फ 24 घंटे बचे हैं और अगर उर्दन साजिदा अल रशावी को रिहा नहीं कर देता तो उर्दन के यरगमाल बनाए जाने वाले मुआज अल कसासबा के पास इससे भी कम वक्त है। शिदत पसंद तंजीम दौलत इस्लामिया साजदा अल रिशावी नामी जिस खातून की रिहाई का मुतालबा कर रही है वो अलकायदा की जंगजू हैं जिन्हें उर्दन में सन 2005 में एक हमले का मुजरिम करार पाया गया था। इस हमले में 60 अफराद हलाक हुए थे। बीबीसी के नामा निगार फ्रैंक गार्डनर कहते हैं कि उर्दन के हुकाम इस वक्त मुश्किल में हैं। उन्हें 24 घंटों के अंदर ये फैसला करना है कि उन्होंने पायलट को छुड़ाने के लिए अलकायदा की जंगजू को छोड़ना है या नहीं।
ये थी बीबीसी के नामा निगारों के मुरासलों का खुलासा जो पेश कर रही थी शुमैला खान। सैरबीन आप बीबीसी उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं।
हमारे नामा निगार करिया करिया गांव गांव।
रईम यार खान में लाशों के अमरा एहतजाज भी किया। मोहम्मद काजिम बीबीसी क्वेटा।
शुमैला जाफरी बीबीसी नकियाल सेक्टर लाइन ऑफ कंट्रोल।
लेकिन इस बारे में फौजी हुकाम ने कोई तफसील जारी नहीं की। अजीजुल्ला खान बीबीसी पिशावर।
हुकूमत पर सियासी दबाव में कमी आएगी या इजाफा होगा। हारून रशीद बीबीसी इस्लामाबाद।
जहां खबर है वहां हमारा नामा निगार है।
ऑस्ट्रेलिया के मिचेल मार्श और स्टीव ओकीफ पहला टेस्ट मैच खेल रहे हैं। अब्दुलरशीद शकूर बीबीसी दुबई।
कौमी असेंबली का इजलास कल फिर होगा। शहजाद मलिक बीबीसी इस्लामाबाद।
और शाहराहों की सजावट का खास इंतजाम किया जा रहा है। रियाज मसरूर बीबीसी श्रीनगर।
दूसरी या तीसरी शादी करे तो उसे तलाक मांगने का हक हासिल नहीं है। अंबर शमसी बीबीसी इस्लामाबाद।
बाखबर रहने के लिए सैरबीन सुना।
और अब खेल की खबरों के साथ सारा हसन।
पाकिस्तानी ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज बॉलिंग एक्शन के गैर सरकारी टेस्ट के लिए कल भारत रवाना हो रहे हैं। उनका मशकूक बॉलिंग एक्शन पिछले माह न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले क्रिकेट टेस्ट में रिपोर्ट हुआ था। सईद अजमल के बाद ये पाकिस्तान के लिए दूसरा बड़ा धचका था। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक हफीज ने साबिक स्पिनर सकलैन मुश्ताक और स्पिन बॉलिंग कोच मुश्ताक अहमद के साथ बॉलिंग एक्शन की दुरुस्तगी के लिए काम किया है। चेन्नई में होने वाला गैर सरकारी टेस्ट मस्बत आने की सूरत में पाकिस्तानी बोर्ड ICC को बाकायदा टेस्ट के लिए दरख्वास्त देगा। हफीज ने 153 वनडे मैचेस में 122 विकेटें ली हैं और 4456 रन बनाए हैं। न्यूजीलैंड और श्रीलंका के दरमियान क्राइस्टचर्च में होने वाले पहले क्रिकेट टेस्ट में न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को 8 विकेटों से शिकस्त देकर दो टेस्ट मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली है। न्यूजीलैंड के कप्तान ब्रेंडन मैककलम को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। श्रीलंका के कप्तान एंजेलो मैथ्यूज ने मैच के बाद कहा, पहली इनिंग्स में उनकी टीम की बैटिंग अच्छी नहीं थी जिसकी वजह से वो मैच से बाहर हो गए। उधर भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मेलबर्न में जारी तीसरे क्रिकेट टेस्ट के चौथे दिन खेल के अख्तिताम पर ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी इनिंग्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 261 रन बनाकर भारत पर 326 रन की मजमुई बढ़तरी हासिल कर ली है। इससे कबल ऑस्ट्रेलिया के 530 रन के ताकुब में भारत ने अपनी पहली इनिंग्स में 465 रन बनाए थे। 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को भारत पर 2-0 की बढ़तरी हासिल है। फुटबॉल क्लब चेल्सी के मैनेजर जॉस म्यूनिख ने वेस्ट हैम के मैनेजर सैम एलरडाइस पर इल्जाम आयद किया है कि प्रीमियर लीग के मैनेजर्स उनके खिलाड़ियों के खिलाफ रेफरी के फैसलों पर असर रसूख रखते हैं। उनका दावा है कि ये चेल्सी के खिलाफ मुहिमजुई है जिसका सबूत साउथहैम्पटन के खिलाफ मैच में रेफरी एंथोनी टेलर का सेसिक फाब्रेगास को चैलेंज के बावजूद पेनल्टी न देना है।
यूरोपियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने तैयारों को पाकिस्तानी फिजाई हदूद में 24,000 फीट से कम बुलंदी पर उड़ने पर मुमकिन शिदत पसंद हमलों के खदशे से खबरदार किया है। इस खबर की तफसील आप सुनेंगे प्रोग्राम के अगले हिस्से में। यहाँ प्रोग्राम के निस पर वक्त हुआ है अहम आलमी खबरों के खुलासे का। सुनिए जहीरुद्दीन बाबर की जबानी।
पाकिस्तान में फांसी की सजा पर अमल दरामद के सिलसिले में रावलपिंडी की जेल में कैद एक मुजरिम शोएब सरवर की सजाए मौत पर अमल दरामद का हुक्मनामा जारी हुआ है। उन्हें कत्ल के मुकदमे में आम अदालत ने सजाए मौत सुनाई थी। हालांकि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ उन कैदियों को फांसी देने की हिदायत हैं जिन्हें इंसदादे दहशतगर्दी की अदालतों से मौत की सजाएं मिली। पाकिस्तान भर के वकला ने 21वीं आईनी तरमीम के तहत फौजी अदालतों के क्याम के खिलाफ आज यौम स्याह मनाया है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने अपनी सालाना रिपोर्ट में कहा है कि 2014 में حکومت پاکستان مذہبی اقلیتوں کو تحفظ دینے کی قابل ذکر کوششیں کرنے میں ناکام رہی اور اقلیتوں پر تشدد کے واقعات میں اضافہ ہوا، اور برطانیہ سے آ کر پاکستان کے صوبہ پنجاب کے گورنر کا عہدہ سنبھالنے والے سیاستدان چودھری سرور مستعفی ہو گئے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیروین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ یورپی یونین میں پروازوں کے تحفظ کے لیے کام کرنے والی یورپین ایویشن سیفٹی ایجنسی نے مبینہ طور پاکستان کو متنبہ کیا ہے کہ پاکستانی فضائی حدود میں 24,000 فٹ سے کم بلندی پر اڑنے سے ممکنہ شدت پسند حملوں کا خدشہ ہے۔ تاہم وزیر اعظم کے مشیر برائے ایویشن شجاعت عظیم کا کہنا ہے کہ پاکستان کو اس بارے میں آگاہ نہیں کیا گیا ہے۔ امبر شمسی کی رپورٹ۔
یورپی یونین میں پروازوں کے تحفظ کے لیے کام کرنے والی یورپین ایویشن سیفٹی ایجنسی یعنی ایسا نے اعلان کیا ہے کہ فرانسیسی سول ایویشن اتھارٹی نے ایئر لائنز کو پاکستان میں 24,000 فٹ کی بلندی سے نیچے اڑنے سے منع کیا ہے، خاص کر لاہور اور کراچی کے فضائی حدود میں۔ یہ تنبیہ ایسا نے 22 جنوری کو ایک اطلاع نامہ کے ذریعے جاری کی تھی۔ ایسا کا مزید کہنا ہے کہ تمام بین الاقوامی پروازوں کو اس بارے میں توجہ دلائی جا رہی ہے کہ پاکستان سے اور اس کے فضائی حدود سے گزرنے والی پروازوں کو ممکنہ شدت پسند حملوں کے باعث انتہائی احتیاط کرنی چاہیے۔ تاہم وزیر اعظم کے مشیر برائے ایویشن شجاعت عظیم نے بی بی سی سے خصوصی بات چیت کرتے ہوئے بتایا کہ نہ فرانس اور نہ ہی ایسا نے سیکیورٹی کے حوالے سے کوئی معلومات پاکستان کو فراہم کی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان میں تمام قومی اور بین الاقوامی پروازیں معمول سے چل رہی ہیں اور کسی قسم کے شدت پسند حملے کی تازہ اطلاع نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہوائی جہازوں کا تحفظ بہت اہم ہے اور اگر کوئی ایسی بات ہوتی میڈیا کو ضرور بتائی جاتی۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ فرانس یا ایسا کو کسی ڈرون طیارے کی پرواز کے بارے میں اطلاع ہو، کیونکہ 24,000 فٹ سے نیچے وہی اڑتے ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ گزشتہ برس کراچی کے ہوائی اڈے پر ہونے والے حملے کے بعد بین الاقوامی ہوائی جہازوں نے کچھ گھنٹوں کے لیے پروازیں روکی ضرور تھیں، تاہم ایمریٹس ایئر لائن نے اگلے روز ہی پروازیں بحال کر دی تھیں۔ فرانس کی کوئی بھی ایئر لائن پاکستان میں براہ راست نہیں آتی جاتی، موجودہ بین الاقوامی پروازوں کو فرق نہیں پڑے گا۔
کچھ پوائنٹس جو بڑے ٹیکنیکل سے ہیں۔ نمبر ون یہ ہے کہ جو فرینچ پروازیں پاکستان کے اوپر سے جاتی ہیں وہ تو ویسے ہی پہلے ہی 36,000 فٹ سے اوپر فلائی کر رہی ہوتی ہیں، بیکاز جو نیئرسٹ ارائیول پوائنٹ ہے پاکستان کے پاس وہ دہلی ہے اور اس کے بعد ممبئی ہے، اور دونوں کی جو ڈسینٹس ہیں وہ امرتسر اور غالباً گجرات کے بعد اسٹارٹ ہوتے ہیں، گجرات جو انڈیا والا ہے۔
ٹھیک ہے،
تو پاکستان کے اوپر جو ہے 24,000 سے نیچے کسی بھی ایئر فرانس کی فلائٹ کو فلائی کرنا از آؤٹ آف کوئسچن، مطلب وہ سینس نہیں بناتا۔
انہوں نے مزید بتایا کہ ملیشین ایئر لائن کی پرواز MH17 پر یوکرین میں فائرنگ کر کے گرائے جانے کے واقعے کے بعد ایسی تنبیہ جاری کی گئی تھی۔
جب MH17 کو شوٹ آؤٹ کیا تھا یوکرین کی ایئر اسپیس کے اوپر، تو اس کے بعد ٹف جو ہائی ویز ہیں، جو ایویشن کے ہائی ویز ہم کو دیکھنا ہے، تو سب سے بڑا کوریڈور جو آپ کے پاس ہے وہ عراق کا ہے، تو اس ساری ٹریفک کو جو ہے ڈائیورٹ کیا گیا تھا اوور ایران، مطلب جو اب ساری عراق کی ٹریفک تھی وہ مطلب وہاں سے ساری بند کر کے انہوں نے ایران کے اوپر سے لے کر آئے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی زیادہ تھریٹنڈ ایریا تو میرے خیال سے وہ کابل ہو سکتا ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں اتنی بری سچویشن ہے کہ آپ کے فلائٹس جو ہیں وہ ارائیول پوائنٹس پہ ہوں اور آپ ان کو شوٹ کرنا شروع کر دیں۔
تاہم وزیر اعظم کے مشیر برائے ایویشن شجاعت عظیم کو یقین ہے کہ یورپین ایویشن سیفٹی ایجنسی نے تنبیہ نہیں بلکہ بین الاقوامی پروازوں کو محض محتاط رہنے کو کہا ہے۔ امبر شمسی، بی بی سی، اسلام آباد۔
ادھر پاکستان کے صوبہ پنجاب کے گورنر چودھری محمد سرور نے اپنے عہدے سے استعفی دے دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بطور گورنر کوششوں کے باوجود وہ پاکستان کے عوام کے لیے مؤثر کردار ادا نہیں کر پائے ہیں، اس لیے اس عہدے پر برقرار رہنے کا کوئی جواز نہیں۔ لاہور سے شمالہ جعفری کی رپورٹ۔
مستعفی ہونے کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہوئے چودھری سرور کا کہنا تھا کہ وہ پاکستان کے عوام کی خدمت کا عزم لے کر وطن واپس آئے تھے تاکہ وہ پسے ہوئے طبقات اور بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ان کے حقوق دلا سکے، لیکن انہیں اپنے مقصد میں کامیابی نہیں مل سکی۔
بطور گورنر میں عوام کے مسائل حل کرنے میں کامیاب نہیں ہوا۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے مزدوروں، کسانوں اور ظلم میں پسے طبقات کے حقوق کی جنگ اور جدوجہد گورنر ہاؤس سے باہر رہ کر بہتر طریقے اور متحرک ہو کر سر انجام دے سکتا ہوں، اس لیے میں نے گورنر کے عہدے سے مستعفی ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔
چودھری سرور کا کہنا تھا کہ انہوں نے اپنی مرضی سے استعفیٰ دیا ہے اور انہیں ایوان صدر یا وزیر اعظم ہاؤس کی جانب سے مستعفی ہونے کے لیے نہیں کہا گیا۔
میں آپ کو ہینڈ آن ہارڈ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ میرے قطعاً کسی قسم کے اختلافات میاں برادران سے نہیں ہیں۔ میں کبھی اپنے تعلقات جو ہیں ان کو کبھی نہیں چھوڑتا، ایشوز کی بات ہوتی ہے، اور میں جب تک یہاں رہا ہوں جو بھی میں نے تنقید کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو باتیں میں کرتا ہوں یہ ان کی پارٹی کے بھی مفاد میں ہیں، ملک کے بھی مفاد میں ہیں۔ میں نے کبھی ایسی کوئی بات نہیں کی جو کہ کسی کی ذات کے خلاف ہو۔
چودھری سرور کو جولائی 2013 میں گورنر پنجاب تعینات کیا گیا۔ اس تعیناتی سے قبل ان کا مسلم لیگ نون سے براہ راست تو تعلق نہیں رہا، تاہم بطور گورنر ان کی تعیناتی کو نواز شریف کی جانب سے ذاتی تعیناتی کے طور پر لیا گیا۔ تاہم کچھ عرصے سے شریف برادران کے ساتھ ان کے اختلافات کی خبریں بھی منظر عام پر آ رہی تھیں۔ حال ہی میں وہ حکومتی پالیسیوں پر متعدد بار تنقید کرتے بھی دکھائی دیے، جس کے بعد ان کے عہدے سے علیحدگی کی قیاس آرائیاں شروع ہو گئیں۔ ان قیاس آرائیوں کی چودھری سرور نے ہمیشہ تردید کی۔ بی بی سی سے اپنے ایک حالیہ انٹرویو میں اس حوالے سے ان کا کہنا تھا۔
گورنر صاحب، ابھی کچھ عرصے پہلے کچھ ایسی خبریں بھی آئیں منظر عام پر کہ آپ کے شاید شریف برادران سے کچھ اختلافات جو ہیں وہ چل رہے ہیں، اور شاید آپ جو ہیں وہ یہ گورنرشپ کا معاملہ بھی کچھ ایسی باتیں سننے میں آئی کہ پتہ نہیں شاید آپ چھوڑ دیں یا وغیرہ وغیرہ، تو ان خبروں میں کس حد تک صداقت ہے؟
ابھی جو انصاف کی فراہمی ہے، پولیس ہمارا کلچر ہے، پٹواری کلچر ہے، ایجوکیشن ہے، ان ایشوز پہ ہمیں جو ہے اپنی اکاؤنٹیبلٹی حکومت کو کرنی چاہیے، اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ کہاں کہاں ہم امپروومنٹس جو ہیں وہ لا سکتے ہیں۔ تو جب میں ایسی باتیں کرتا ہوں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید شریف برادران سے میرے کسی قسم کے اختلاف ہیں، ایسی قطن کوئی ہمارے جو اختلاف ہیں وہ نہیں ہیں، لیکن ایشوز پہ ضرور میں آئی فیل ویری اپسیٹ۔
پریس کانفرنس میں چودھری سرور نے مختلف امور پر وفاقی حکومت اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے ساتھ اختلافات پر تو بات نہیں کی، تاہم ان کا کہنا تھا کہ وہ ملک میں ایک ایسی جمہوریت چاہتے ہیں جس میں دھوبی، کسان اور دیگر مزدور طبقے کو بھی اتنا ہی حق ملے جتنا کہ بڑے لوگوں کو حاصل ہے۔ نئے گورنر کی تعیناتی تک پنجاب اسمبلی کے سپیکر رانا اقبال قائم مقام گورنر کا عہدہ سنبھالیں گے۔ چودھری محمد سرور مسلم فرینڈز آف لیبر کے بانی چیئرمین بھی رہ چکے ہیں۔ برطانیہ میں اپنے قیام کے دوران چودھری سرور پاکستان اور برطانیہ کے درمیان پل کا کردار ادا کرتے رہے۔ 34 برس پہلے ٹوبا ٹیک سنگھ سے برطانیہ منتقل ہونے والے چودھری سرور کو ہاؤس آف کامنز کی تاریخ میں پہلا مسلمان رکن ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے، تاہم اب وہ اپنی برطانوی شہریت ترک کر چکے ہیں۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، لاہور۔
گورنر پنجاب کے استعفے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے، اور کیا یہ ایک سیاسی اور جمہوری حکومت کو کمزور کرنے کی اسٹیبلشمنٹ کی کوششوں کا ایک حصہ ہے؟ انہی سوالوں کا جواب جاننے کے لیے میں نے صحافی اور تجزیہ کار عارف نظامی سے بات کی۔
نہیں، یہ دراصل اس کا جو مورک وہ یہ ہے کہ چودھری سرور جہاں پہ وہ تھے وہ جب برطانیہ سے آئے یہاں تو ان کا ایک ایڈوائزری رول تھا، ٹکٹ جو پی ایم ایل نے پنجاب میں دیے کانسٹیٹیوئنسیز پہ ایڈوائز کرتے تھے، اور ان کے ایڈوائز پہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جیتے بھی، تو اس کے عوض ان کو گورنر بنایا گیا پنجاب کا۔ لیکن ان کا خیال تھا کہ وہاں کو رول ادا کر سکیں گے وہ، لیکن پارلیمنٹری سسٹم میں گورنر کا کوئی خاص تو رول ہوتا نہیں، اور جو تھا بھی وہ بھی جو پی ایم ایل این کی جو قیادت ہے یعنی شریف برادران، ان کی جس طرح کا اسٹائل آف گورننس ہے اس میں انہیں ممنون حسین جیسے بے اختیار گورنر چاہیے تھا، ان کو جس طرح صدر بے اختیار ہے، لیکن یہ شاید تھوڑا سا اپنے مطلب سلیکٹ کرتے ہوئے، تو یہ چند مہینے پہلے ہی انہوں نے کہہ دیا تھا کہ میں ریزائن کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ان کی یہاں نہیں بن رہی تھی بالکل، اور صرف اس لیے انہوں نے اس کو استعفیٰ نہیں دیا کہ یہ نہ سوچا جائے کہ وہ تحریک انصاف کی جو دھرنا ہے عمران خان کا
جی
گورنمنٹ انڈر پریشر ہے تو ایسا نہ لگے، تو یہ وجہ ہے میرے خیال سے بنیادی۔ باقی یہ ڈیٹیل کی بات ہے کہ انہوں نے فورن پالیسی کریٹیسائز کیا، لیکن اس سے پہلے ہی وہ اپنا مائنڈ میک اپ کر چکے ہیں۔
جی عارف صاحب، گورنر پنجاب کی پاکستان میں ایک طرح سے کوئی سیاسی حیثیت نہیں ہے، ایک برطانیہ ریٹرن شخص کو دوستی کی وجہ سے گورنر بنا دیا گیا تھا، تو یہ بتائیں کہ ان کے استعفے سے ایک بحرانی کیفیت کیوں لگ رہی ہے؟ کیا یہ واقعی کوئی بحران ہے؟
لیکن گورنر کا بحران تو ہے، وہ گورنر صاحب نے جو باتیں کی وہ تو ٹھیک ہے، مسئلہ ہے فورن پالیسی کے بارے میں پاکستان ہے یا بیوروکریسی کے رول کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے، تو وہ اکثر ایسی باتیں کرتے رہتے تھے، لیکن اب زیادہ کھل کے کر رہے تھے انہوں نے لاہور میں ڈی ایچ نے اپنا گھر بھی لے لیا وہ تھے جہاں وہ موبائل کرنا چاہ رہے تھے اور میرا خیال ہے کہ وہ پاکستانی پالیٹکس میں کوئی رول پلے کرنا چاہتے ہیں اور اسپیکولیشن ہے جس کا میرے پاس کوئی واضح کوئی انفارمیشن نہیں ہے کہ وہ پی ٹی آئی سے بھی ہاب ناپ کر رہے تھے. اگر وہ پی ٹی آئی میں جاتے ہیں تو عمران خان صاحب کو پنجاب میں وہ کافی ایڈوائز دے سکیں گے کہاں کہاں کنسٹیچوئنسیز میں کس طرح آپریٹ کرنا چاہیے الیکشن پالیٹکس میں.
اچھا یہ بتائیں کہ کیا موجودہ حکومت کے اور بھی لوگ ہیں جو مستعفی ہو کر حکومت کی سیاسی ساکھ کو متاثر کر سکتے ہیں؟
ساکھ کو یقیناً متاثر ہو رہی ہے کیونکہ حکومت جو ہے اس کے اوپر سب سے بڑا الزام یہ ہے کہ اس کی ٹیم بڑی جو ہے اور بیوروکریسی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. ابھی آئل کرائسس جو بھی ہوا اس کے بعد بجلی کا کرائسس دوبارہ مینیفیسٹ ہوا, گیس کی شارٹیج ہے, لا اینڈ آرڈر کراچی میں بڑا خراب ہے. ان کی جو گورننس ہے وہ اور یہ جو سو کالڈ نیا نیریٹو ہے وہ بھی اور جو ملٹری کورٹس اور جو نیشنل ایکشن پلان جس کو سو کالڈ کہتے ہیں وہ میٹنگ زیادہ ہو رہی ہیں عمل کم ہے. اور تو یہ الزام تو آگے ہی لگ رہا ہے حکومت پہ کہ اس کی گورننس جو ہے اس میں کافی سکون ہے, تو اس سے ذرا تھوڑا سا زیادہ معاملات جو ہیں وہ مزید حکومت انڈر پریشر آتی ہے, کوئی ٹائمنگ اچھی نہیں اس کی.
یہ تھے صحافی اور تجزیہ کار عارف نظامی. ادھر صوبہ سندھ کے بڑے شہر کراچی, حیدرآباد اور اندرون سندھ کے بعض شہروں میں آج ہڑتال رہی ہے. ہڑتال کی اپیل ایم کیو ایم نے اپنے ایک کارکن کی ماورائے عدالت قتل کے خلاف سوگ منانے کے لیے کیا ہے. کراچی میں کچھ کاروباری مراکز کھلے رہے. حیدرآباد سندھ سے علی حسن کی رپورٹ.
عمر رسیدہ سہیل احمد ایم کیو ایم کے سرگرم کارکن تھے. انہیں 15 دسمبر کی رات کو کراچی میں حراست میں لیا گیا تھا اور گزشتہ روز ان کی تشدد زدہ لاش ملی تھی. ایم کیو ایم نے اس ہلاکت پر بھی پولیس کو ہی ذمہ دار ٹھہرایا. سہیل احمد کی نماز جنازہ کے بعد ایم کیو ایم کے رہنما حیدر رضوی کہہ رہے تھے,
یہ کب تک چلے گا؟ ہم اس قتل کا ذمہ دار بھی وزیر اعلیٰ سندھ اور حکومت سندھ کو سمجھتے ہیں, ہمیں اس بات کی وضاحت دی جانی چاہیے.
سہیل احمد کی ہلاکت کے بعد ایم کیو ایم نے یوم سوگ کا اعلان کیا تھا جس کے نتیجے میں کراچی, حیدرآباد سمیت سندھ کے کئی شہر بند تھے. کاروبار بند تھا, ٹریفک سڑکوں سے غائب تھا, شہروں کے درمیان چلنے والی ٹرانسپورٹ نہیں چل سکی تھی. سرکاری تعلیمی اداروں کو کھلا رکھنے کا اعلان کیا گیا تھا لیکن طلبہ کی حاضری نہ ہونے کے برابر تھی, نجی تعلیمی ادارے بند تھے. حیدرآباد میں رینجرز سڑکوں پر گشت کر رہی تھی, نوجوانوں نے سڑکوں پر ٹائر جلائے ہوئے تھے اور رکاوٹیں کھڑی کی ہوئی تھیں جنہیں بعض مقامات پر رینجرز نے ہٹایا. پولیس البتہ کہیں بھی موجود نہیں تھی. دوپہر کے وقت ایم کیو ایم نے کاروباری طبقے کو کاروبار 4 بجے کھول دینے کے لیے کہا تھا. ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین کے اس بیان کو بھی نمایاں جگہ دی گئی.
کل کوشش کروں گا اگر زندگی رہے تو میں خطاب کروں, کل میرا آخری خطاب ہوگا, اس کے بعد میرا ایم کیو ایم کی قیادت سے کوئی رابطہ واسطہ نہیں ہوگا سوائے دعاؤں کے, نیک تمناؤں کے, عملاً کوئی میرا تعلق نہیں ہوگا.
علی حسن, بی بی سی, حیدرآباد سندھ.
پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ضلع پشین میں گیس اخراج سے دم گھٹنے کے باعث 9 افراد ہلاک ہو گئے. ہلاک ہونے والوں میں خواتین اور بچے شامل ہیں جن کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے. تفصیل کوئٹہ سے محمد کاظم کی زبانی.
ان افراد کی ہلاکت کا واقعہ بدھ اور جمعرات کے درمیانی شب پشین شہر کے شمال مغرب میں واقع کلی کربلا میں پیش آیا. پشین میں لیویز فورس کے اہلکار نے بتایا کہ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے گاؤں میں گھر کے مکینوں نے گھر کو روشن رکھنے کے لیے بجلی کا جنریٹر چلایا تھا. مکین سونے سے پہلے اسے بند کرنا بھول گئے تھے. رات دیر تک چلنے کی وجہ سے اس سے خارج ہونے والی گیس اس کمرے میں بھر گئی جہاں 9 افراد سو رہے تھے. زہریلی گیس سے دم گھٹنے کے باعث کمرے میں سوئے ہوئے تمام افراد ہلاک ہو گئے. ہلاک ہونے والوں میں 6 بچے اور 3 خواتین شامل ہیں. پشین میں یہ اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ ہے جس کے باعث علاقہ سوگوار ہو گیا. اس واقعے کے خلاف علاقے کے مکینوں کا غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہنا تھا,
تو آپ اس سے اندازہ لگا دیں کیا ہے اس گھر پہ, ان لوگوں پہ دل پہ کیا بکتا ہے. آپ ذرا اس سے اندازہ لگا دو, یہ لوگوں سے پوچھو جو بچے کو جنازے اٹھاتے ہیں یا دیکھ رہے ہیں, وہ لوگوں دیکھو خون سے نہا رہا ہے.
یہ بہت افسوسناک واقعہ ہوا, یہاں پہ تقریباً 9 ڈیتھ ہوا ہے. اس میں تقریباً یہ ساری جو ہے یہ گیس لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے ہوا ہے اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے ہوا ہے.
علاقے کے بعض مکینوں نے محکمہ صحت کو بھی ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے کہا کہ اگر گاؤں کا اسپتال فنکشنل ہوتا تو شاید ان میں سے بعض لوگ بچ جاتے۔
یہاں پہ جو ہے ہماری یہاں پہ ایک ہاسپٹل ہے تقریباً 7-8 مہینے سے بند پڑا ہوا تھا، اگر یہ کھلا ہوتا تو یہ یہ بچ جاتے تھے، یہ بچے یہاں پہ تقریباً 2-3 بچے تقریباً ایسے تھے کہ وہ سانس چل رہے تھے، جی بچ سکتے تھے، مگر یہاں پشین لے جانے ہوئے راستے میں ہی دم توڑ گئے۔
جہاں قلی کربلا کے لوگ اس واقعے کے باعث بجلی کی لوڈ شیڈنگ پر شاکی تھے، وہاں لوڈ شیڈنگ کے خلاف دوسرے علاقوں میں بھی احتجاج ہوتا رہا۔ پریس کلب کوئٹہ کے باہر یوب سے تعلق رکھنے والے افراد نے طویل لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج کیا، جبکہ بولان کے بعض علاقوں میں طویل لوڈ شیڈنگ کے خلاف کاروباری مراکز بھی بند رہے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
پاکستان کے فزکس کا نوبل انعام حاصل کرنے والے ڈاکٹر عبدالسلام اور ہائر ایجوکیشن کے چیئرمین ڈاکٹر مختار احمد سے گفتگو ابھی آیا چاہتی ہے۔ سیربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
قریا قریا گاؤں گاؤں،
رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
ہمارے نامہ نگار،
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
مشاعروں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ امبر شمسی، بی بی سی، اسلام آباد۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین اور جہانما سنا کیجیے۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔ حال ہی میں پاکستانی طالبہ ملالہ یوسف زئی کو امن کا نوبل انعام ملا، جو اگرچہ پاکستان کے نام ہونے والے امن کا پہلا نوبل انعام ضرور تھا، لیکن کئی سال پہلے ایک اور پاکستانی ڈاکٹر عبدالسلام کو 1979 میں فزکس میں گراں قدر تحقیق پر نوبل انعام ملا تھا۔ ڈاکٹر عبدالسلام کون تھے اور پاکستان میں ان کی کامیابی کا ذکر اتنا کیوں ہوتا ہے؟ یہی جاننے کی کوشش کی ہے سارا حسن نے۔
عبدالسلام اینڈ سٹیون وائنبرگ۔
ڈاکٹر عبدالسلام جو نہ صرف پہلے پاکستانی ہیں بلکہ پہلے مسلمان بھی ہیں جنہیں سائنس میں امن کا نوبل ایوارڈ ملا۔ ڈاکٹر عبدالسلام 29 جنوری 1926 کو جھنگ میں پیدا ہوئے، اور ایک ایسے علاقے میں جہاں نہ لیبارٹریز تھیں اور نہ ہی دیگر سہولیات، وہاں سے نوبل انعام تک کا سفر طے کیا۔ ان کے بیٹے ایم ایس سلام، جو ان دنوں لندن میں مقیم ہیں، بی بی سی سے بات کرتے ہوئے اپنے والد کی زندگی کے ان پہلوؤں پر روشنی ڈالی جنہیں کم ہی لوگ جانتے ہیں۔
نماز بہت جلدی ہو جاتے تھے، لیکن پھر وہ ایک سیکنڈ میں کول ڈاؤن ہو جاتے تھے اور ہی انسٹنٹلی فورگٹ کہ وہ نماز ہوئے تھے۔
ڈاکٹر عبدالسلام بڑے سائنسدان تو تھے ہی، لیکن بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ سائنس کے ساتھ ساتھ انہیں انگریزی اور اردو ادب سے بھی گہرا لگاؤ تھا۔ ان کے بیٹے نے بتایا کہ ڈاکٹر عبدالسلام نے غالب پر کئی مضامین بھی لکھے اور وہ ہر موضوع پر کتابیں پڑھتے تھے۔
وہ جو پیشن تھا کتابوں کے لیے وہ ہمارے بچوں میں سب ہے۔ تو نالج آپ دیکھیں وہ چیز نمبر ون پیشن، کہ ٹائم نہ ضائع کریں، آپ فوکس کریں تو نالج آپ گین کریں۔
ڈاکٹر سلام کے لندن والے گھر میں ان کے کمرے کو میوزیم بنا دیا گیا ہے جس میں ان سے وابستہ تمام چیزیں موجود ہیں۔ احمد سلام کہتے ہیں کہ ایسا اس لیے کیا گیا تاکہ نئی نسل ڈاکٹر عبدالسلام کے بارے میں جان سکے۔
جو اگلی جنریشن آ رہی ہے ان کو انسپریشن ہو جائے کہ یہ پروفیسر سلام سیدھے سادے آدمی تھے، نہ کوئی فینسی کپڑے تھے، نہ کچھ اور فینسی تھے، بہت سیدھے تھے۔ اینڈ دس از ہز پیشن، یہ کتاب ہے۔
ڈاکٹر عبدالسلام انسانیت کے فلاح و بہبود کے لیے بھی کام کرنا چاہتے تھے۔ وہ پاکستان میں سائنس کے حوالے سے ادارہ قائم کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کا تعلق جماعت احمدیہ سے تھا۔ ان کے بیٹے نے بتایا کہ ڈاکٹر سلام پاکستان میں تو ایسا نہ کر سکے، لیکن انہوں نے اٹلی میں انٹرنیشنل سینٹر فار تھیوریٹیکل فزکس کی بنیاد رکھی، جہاں سے اب تک تیسری دنیا کے ترقی پذیر ممالک کے تقریباً 1.5 لاکھ افراد ڈگری حاصل کر چکے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالسلام کو فزکس میں نوبل انعام 1979 میں ملا۔ ان کے بیٹے نے بتایا کہ نوبل انعام میں ملنے والی رقم سے ایک فنڈ بنایا گیا جو آج تک قائم ہے۔ فنڈ کی یہ رقم پرائمری اور سیکنڈری تعلیم کے فروغ کے لیے خرچ کی جاتی ہے۔ احمد سلام کہتے ہیں کہ احمدی ہونے کی وجہ سے ڈاکٹر عبدالسلام کو ملک چھوڑ کر جانا تو پڑا، لیکن وہ مرتے دم تک پاکستانی شہری ہی رہے۔
He never gave up his Pakistani nationality. UK کے آفر آئے تھے کہ آپ UK سٹیزن بن گئے، دلی کے بھی آئے تھے، انڈیا کے بھی آئے تھے، لیکن ایوری اسٹیج ہی سیڈ نو، میری نیشنلٹی پاکستان کی ہوئی اینڈ ہی ریٹینڈ ہز پاکستان پاسپورٹ ٹو دی ویری اینڈ.
1960 سے 1974 تک ڈاکٹر عبدالسلام پاکستانی حکومت کے سائنس کے مشیر تھے. سپارکو اور پاکستان اٹامک انرجی کمیشن جیسے اداروں کے قیام میں بھی انہوں نے نمایاں کردار ادا کیا. احمد سلام کہتے ہیں کہ 1974 میں جب احمدیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا اور حالات غیر سازگار ہونے کی وجہ سے ان کا خاندان بیرون ملک چلا گیا, تب بھی حکومتی اداروں کے سربراہ ان کے والد سے رہنمائی لینے کے لیے لندن یا اٹلی آتے تھے. انہوں نے بتایا کہ ان کے والد مسلمانوں کو تعلیم کے میدان میں آگے دیکھنا چاہتے تھے کیونکہ مسلمان سائنس کے بانی تھے, لیکن اب مسلمان اپنا ثقافتی ورثہ کھو بیٹھے ہیں.
پروفیسر صاحب کی سب کی بڑی ریگریٹ یہ تھی کہ دی مسلم ورلڈ از ناٹ کنٹینیوئنگ اٹس فوکس آن ایجوکیشن اینڈ ٹیکنالوجی. ہی بیلیو دی مسلم ورلڈ واز ناٹ پیئنگ انف اٹینشن ٹو دس. جب بھی وہ جاتے تھے مسلم ورلڈ میں, ہی وانٹڈ ٹو سیٹ اپ ان اسلامک یونیورسٹی.
انہوں نے بتایا کہ ڈاکٹر عبدالسلام کو نوبل انعام ملنے کے بعد عرب ممالک میں سب سے پہلے سعودی عرب نے مبارکباد دی, لیکن جب احمدیوں کا مسئلہ شروع ہوا تو سعودی عرب نے انہیں کبھی مدعو نہیں کیا. حالانکہ سعودی وفود خفیہ طور پر جنیوا اور لندن میں ڈاکٹر عبدالسلام سے آ کر ملاقات کرتے تھے. گو کہ پاکستان ڈاکٹر عبدالسلام کی علم و دانش سے خاطر خواہ فائدہ تو نہیں اٹھا سکا, لیکن سائنس کے میدان میں ان کی خدمات کو کسی طور پہ بھی پس پشت نہیں ڈالا جا سکتا. سارہ حسن, بی بی سی, اسلام آباد.
پاکستان میں اعلیٰ تعلیم کے حصول, وظائف اور معیار کے لیے نگراں ادارے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے چیئرمین ڈاکٹر مختار احمد کا کہنا ہے کہ اگرچہ اس وقت حکومت نے ان کے ادارے کو سب سے زیادہ بجٹ دیا ہے, لیکن پھر بھی چیلنج اتنا بڑا ہے کہ یہ رقم بھی کم پڑے گی. ہمارے ساتھی سقلین امام نے ڈاکٹر مختار احمد سے بات کی اور پوچھا کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کچھ عرصے پہلے کافی خبروں میں رہا, تو اب کیا اس کے مسئلے حل ہو گئے؟
ہاں جی, کچھ مسائل میں سے گزرے ہم چند سالوں, دو تین سالوں میں کچھ کافی مسائل میں سے گزرے, اب الحمدللہ چیزیں بہتر ہیں.
مثلا 18ویں ترمیم کے بعد جو تقسیم تھی کہ اب یہ صوبوں کے پاس چلی جائیں گے بہت سارے اختیارات اور مرکز میں کیا رہے گا, وہ مسئلہ حل ہوا ہے
جی؟ اس پہ ابھی ڈیبیٹ ہونا ہے, کیونکہ یہ ایشو جو ہے یہ تو کونسل آف کامن انٹرسٹ میں جائے گا, اور 18 امینڈمنٹ میں تو بلکہ ہائر ایجوکیشن کا رول زیادہ ڈیفائن اچھے طریقے سے کر دیا گیا ہے کہ فیڈریشن کے پاس کیا رہے گا اور پروونشل لیول پہ کیا چیز ہونی ہے. تو اس پہ جو ایشو اصل ہے کہ ایک تو جلدی میں ہم نے کچھ چیزیں بنا لی, لیکن مقصد یہ تھا کہ اس میں کنسلٹیشن کی ضرورت تھی, کیونکہ ٹرانسفارمیشن پروسیس میں جانا چاہیے, کوئی بھی چیز سوئچ آن سوئچ آف سے نہیں ہوتی. تو اس پہ کام شروع ہوا ہوا ہے, انشاءاللہ ہم کنسلٹیشن کر رہے ہیں, اپنے صوبوں کے ساتھ بھی کر رہے ہیں, فیڈرل لیول پہ بھی کر رہے ہیں. لیگلی یہ ایشو کونسل آف کامن انٹرسٹ میں جائے گا, فیڈرل جو آرڈیننس ہے اس کے اندر امینڈمنٹ ہوگی, اس کے بعد پروونشل لیول پہ ہونا چاہیے اس پہ.
اچھا, ایچ ای سی کا اس وقت سب سے زیادہ اہم ہدف کیا ہے, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی تعلیم یا صرف ہائر ایجوکیشن؟ اب ہائر ایجوکیشن کا تصور کیا ہے
جی؟ بیسیکلی ہائر ایجوکیشن کمیشن کا رول ملٹیپل رولز ہیں اس وقت ہم پلے کر رہے ہیں. ایک تو ریگولیٹری باڈی کا رول پلے کر رہے ہیں, دوسرا فنڈنگ ایجنسی کا کام کر رہے ہیں, تیسرا کوالٹی ایشورنس کا کام کر رہے ہیں. ہمارا مین جو آبجیکٹیو ہے اس وقت یہ ہے کہ تعلیم, ہائر ایجوکیشن کی ایکسیس کو بڑھایا جائے, جو اس وقت بھی 8.2% 8.3% ہے ترشری ایجوکیشن ایکسیس ریٹ, جو بہت کم ہے ریجن میں. دوسرا, اس کی کوالٹی کو اشور کرایا جائے کہ ورلڈ اسٹینڈرڈ لیول پہ ہماری تعلیم ہو, بھلے وہ کوئٹہ میں ہو, بھلے وہ پنجاب میں ہو, بھلے وہ خیبر پختونخوا پہ ہو, کہ گلگت میں ہو, ایک لیول اسٹینڈرڈ کا لانے کی کوشش کر رہے ہیں. تیسرا اس کا کمپوننٹ ہمارا جی ریلیونس پارٹ کیا ہے, کہ کیوں یہ تعلیم دے رہے ہیں, اس کا پاکستان کو, اس ریجن کو, اس علاقے کو کیا فائدہ.
اچھا, تعلیم کی, ہائر ایجوکیشن میں بہت بات کرتے ہیں, پاکستان میں تو بنیادی طور پہ جو بہت ہی لوور لیول کی ایجوکیشن جس کو لٹریسی ریٹ کہا جاتا ہے وہی بہت کم ہے, تو کیا آپ سمجھتے ترجیحات میں اس کو بھی پہلے لانا چاہیے کہ آپ لوور لیول کی لٹریسی ریٹ اس کو بڑھائیں؟
بالکل, جو ہمارے ملینیم گولز ہیں ورلڈ کے, اس میں ہم بہت پیچھے ہیں,
بہت پیچھے ہیں,
اور اس کے لیے گورنمنٹ کمٹمنٹ شو بھی کر رہی ہے اور کرنے کی ضرورت ہے, کہ ہمیں ہر لیول کی تعلیم پہ انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے, پرائمری میں بھی کرنے کی ضرورت ہے, مڈل پہ بھی کرنے کی ضرورت ہے, ٹیکنیکل ایجوکیشن بہت ویک ایریا اس پہ کرنے کی ضرورت ہے, اور ہائر ایجوکیشن پہ بھی. اس سارے کو ایز اے ہول آپ نے سنیریو میں دیکھنا ہے, آئسولیشن میں نہیں دیکھ سکتے آپ, کیونکہ آئسولیشن پہ آپ کے پاس شری لنکا کی بڑی مثال ہے, اس کو ہم شری لنکا سنڈروم کہتے ہیں, 90% پلس لٹریسی ریٹ ہے ان کی, بٹ ان کی لیونگ اسٹینڈرڈ دیکھ لیں, کیونکہ انہوں نے ہائر ایجوکیشن پہ انویسٹ نہیں کیا.
لیکن اس وقت جو ٹرینڈ دیکھا جا رہا ہے پاکستان میں بھی, خاص طور پہ دنیا میں بھی, کہ اب حکومتیں ہائر ایجوکیشن پہ انویسٹ نہیں کر رہی ہیں بلکہ پرائیویٹ سیکٹر میں سارا کام ہو رہا ہے, امریکہ اس کا سب سے بڑا ماڈل ہے.
دیکھیں, امریکہ کو وی ہیو ٹو تھنک گلوبلی بٹ ایکٹ لوکلی, وہاں پہ اور ڈائنامکس ہیں, ہمارے اور ڈائنامکس ہیں. ہمیں تو ابھی وہ سسٹم ڈیولپ کرنا ہے, جہاں پہ امریکہ ابھی بہت عرصہ لگا کے انہوں نے یہاں تک پہنچے ہیں, ان کا ہائر ایجوکیشن اتنا اسٹرانگ ہے کہ انڈسٹری ان کے بغیر چل ہی نہیں سکتی. آپ کی ہائر ایجوکیشن کے پاس انڈسٹری کیوں آئے گی اس کو دینے کے اس کے پاس ابھی کیا ہے؟ جب تک آپ یہ کیپیسٹی بلڈ نہیں کریں گے وہ آپ پرائیویٹ سیکٹر پہ ڈیپینڈ نہیں کر سکتے.
پرائیویٹ سیکٹر کے جو اداروں کی ٹی سی ہیں اتنی ہائی ہیں, وہ ہائی ہیں, یہ ان کی کوئی ریگولیشن ہے پاکستان میں؟
قانون نہیں ہے, لیکن اس پہ
کوئی بھی چاہے جتنی بھی فیس لے لے.
نہیں ایسا نہیں ہے, مارکیٹ ٹرینڈ جو ہوتا ہے نا مارکیٹ کو ڈیٹرمن کرتی ہے. کوئی کوالٹی ہوگی چیز تو آپ کے وہ لوگ پے کریں گے نا.
اور ویسے کیونکہ ایسے بھی بہت ساری شکایتیں سننے میں آ رہی کہ ایجوکیشن کی کوالٹی اچھی نہیں, لیکن کیونکہ لوگوں کو ایڈمیشن ہی نہیں ملتا اور ایک ڈیمانڈ بہت زیادہ, کیوں ایک نئی قسم کی ایک مڈل کلاس متوسط طبقہ جو اپنے بچوں کا فیوچر اب یہی دیکھ رہے کہ ان کو تعلیم دلوائی جائے, یہی ان کے پاس رستہ ہے آگے بڑھنے کا, تو وہ تو کوئی بھی فیس دے کے جانے کے لیے تیار ہوتا ہے. اور بعد میں پتا چلتا ہے ان کو جو ڈگری ملی ان کے بچوں کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا.
نہیں ایسا بھی نہیں ہے, لیکن ایک چیز سمجھنی چاہیے کہ ہائر ایجوکیشن جو ہے وہ ایکسپینسو پروپوزیشن ہے. گورنمنٹ کے ادارے جو ہیں وہاں پہ تو گورنمنٹ ساری سبسڈائز کرتی ہے نا. پرائیویٹ سیکٹر جب آئے گا تو اس کو جو پیسہ اس نے لگایا ہے اس کو اس کا ریٹرن چاہیے.
نہیں ریٹرن تو چاہیے, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے پرائیویٹ ادارے جو ہیں وہ چند برسوں میں ارب پتی ہو چکے ہیں کروڑوں کے انویسٹمنٹ کے بعد. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کو بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے, بہت زیادہ منافع ہو رہا ہے.
آپ دیکھیں کہ ایجوکیشن جو ہے اور خاص کر ہائر ایجوکیشن ایک انڈسٹری بن چکا ہے. یو کے کی مثال آپ کے سامنے
ٹھیک ہے, لیکن یہاں پہ تو ریگولیشن ہے نا. پاکستان میں کیا اس قسم کی ریگولیشن ہیں؟
فی پہ ریگولیشن نہیں ہے, لیکن ابھی ہم نے
کوالٹی پہ ہے ریگولیشن.
بالکل ہے, وہ کوالٹی پہ تو ہم بالکل رکھتے ہیں اور اس کی باقاعدہ پبلسائز کرتے ہیں. پیرنٹ الرٹ ایشو کرتے ہیں ہر سال کہ جی یہ ادارے جو ہیں یہ ویک ہیں, یہ اس کیٹیگری میں, یہ اس کیٹیگری میں,
یہ انفارمیشن
جی بالکل ہوتی ہے, ویب سائٹ پہ بھی ہوتی ہے.
پاکستان میں ایک اور چیز بھی دیکھنے میں آ رہی ہے, خاص طور پہ ایچ ایس سی کی طرف سے کچھ عرصے پہلے ایک سائیکل بھی جاری ہوا تھا کہ آپ یونیورسٹی کے اداروں میں ایسی باتیں نہ کریں جو کسی طرح بلاسفیمی یا اس قسم کی سینسیبلٹیز کی طرف آتی. تو اگر ان ماحول میں آزادی نہ ہو,
ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں آزادی اور بے لگامی میں فرق ہوتا ہے, ٹھیک ہے, آزادی بالکل ہونی چاہیے, لیکن جو کچھ ہے یہ آزادی کے نام,
لیکن عام طور پہ بے لگامی ہی کے نام پر آزادی کو کنٹرول کیا جاتا ہے.
نہیں ایسا بھی نہیں, ہم کنٹرول,
تاریخ یہ بتاتی,
ہم کنٹرول فریق نہیں ہے, کنٹرول نہیں کیا تھا, سمپلی ایڈوائز بھیجی تھی کہ کوئی ایسا نہ کام کیا جائے جو کسی ریلیجن کسی بھی فرقے کو اس کی دل آزاری کرے, جس کی وجہ سے آج کل دیکھیں نا ہماری سوسائٹی مارنے مرنے پہ تل جاتی.
یہ اپنے مارنے مرنے کی بات بڑی صحیح ریلیونٹ کی ہے. پاکستان کا اہم مسئلہ اس وقت لا اینڈ آرڈر, قتل و غارت ہے, انتہا پسندی ہے. اس کے نتیجے میں لوور ایجوکیشن سے لے کر اور ہائر ایجوکیشن کس حد تک متاثر ہو رہا ہے؟ مطلب اگر آپ کوانٹیفائی کرنا چاہیں
مجھے بتائیں کہ کون سا نقصان نہیں ہو رہا. پاکستان کی نیشن سفر کر رہی ہے, پاکستان کی نیشن ان آل آسپیکٹ, ایک سوشو اکنامک کنڈیشن کے حساب سے جو آپس میں تفرقے پیدا ہو گئے ہیں, جو مارا ماری شروع ہوئی ہے. دیکھیں آپ جو خود کہہ رہے ہیں کہ آپ کو نہیں پتا کہ اسکول جو پشاور میں واقعہ ہوا ہے یہ کہاں پہ ہو سکتا ہے, ایسے واسطے کہ ہیومن تو نہیں کر سکتے. تو یہ سارے اس کے فال بیک ہیں جو کچھ پیچھے ہوا ہے, جو کچھ سارا کچھ ہو رہا ہے. اس کے لیے اس وقت ساری سوسائٹی ایز اے ہول, پاکستان ایز اے نیشن کوشش کر رہی ہے کہ کس طرح ہم اس مشکل وقت میں سے نکلیں, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی پرائیورٹیز فکس کریں.
ایک میرا آخری سوال ہے, بھارت میں ایک آئی آئی ٹیز ہیں,
بالکل
اس قسم کا تصور پاکستان میں ممکن ہے؟
بالکل ہے اور ضرورت بھی ہے, لیکن ریسورس کنسٹرین ہے اس وقت. فائنینشیل ریسورسز گورنمنٹ اپنے ڈیفیکلٹ ٹائم ہونے کے باوجود کوشش کر رہی ہے کہ
انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی سے ایک نیا تصور دیا ایجوکیشن
کا. ہمارے پاس ہیں, اس ہم نے بھی ایک سائنس اینڈ ٹیکنالوجی یونیورسٹی بنانے کا ایک پروجیکٹ لانچ کرنے کی کوشش کی تھی, لیکن پھر فائنینشیل ریسورسز کی وجہ سے نہیں کر سکے. ابھی بھی گورنمنٹ جو ہے اس وقت, میں اپنی ہائر ایجوکیشن کو کہوں تو ہائیسٹ بجٹ اس دفعہ ملا ہمیں, ریکارڈ بجٹ ملا ہے, اور گورنمنٹ کی کمٹمنٹ ہے کہ تعلیم پہ اوپر خرچ کرے گی. تھوڑے سے ہم اگر تفرقوں سے نکل آئیں, تھوڑا سا ڈائریکشن ہماری ٹھیک ہو جائے, نیک نیتی آ جائے, تو میرا خیال ہے کہ انہیں ریسورسز میں رہتے ہوئے بھی ہم انشاءاللہ ان سے اچھے کام کر سکیں.
یہ تھے پاکستان میں ہائر ایجوکیشن کمیشن کے چیئرمین ڈاکٹر مختار احمد, جو ہمارے ساتھی ثقلین امام سے بات کر رہے تھے. ڈاکٹر ممتاز احمد گزشتہ ہفتے بی بی سی لندن اسٹوڈیوز میں آئے تھے. اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا. سیربین کے آج کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام اور پروڈیوسر تھی مہاپارا صفدر. یہاں لندن میں اسٹوڈیو مینیجر کے فرائض انجام دے رہے تھے ڈیرک کلارک, جبکہ پاکستان سے پروڈکشن میں ہمارا ساتھ دیا ہے اسرار الحق نے. یہاں مجھے اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ اجازت دیں اور چلتے چلتے سنیں اہم عالمی خبروں کا خلاصہ ظہیر الدین بابر کی زبانی.
پاکستان میں پھانسی کی سزا پر عمل درآمد کے سلسلے میں راولپنڈی کی جیل میں قید ایک مجرم شعیب سرور کی سزائے موت پر عمل درآمد کا حکم نامہ جاری ہوا ہے. انہیں قتل کے مقدمے میں عام عدالت نے سزائے موت سنائی تھی. حالانکہ حکومت پاکستان کی طرف سے صرف ان قیدیوں کو پھانسی دینے کا حکم ہے جنہیں انسداد دہشت گردی کی عدالتوں سے موت کی سزائیں ملی. پاکستان بھر کے وکلاء نے 21ویں آئینی ترمیم کے تحت فوجی عدالتوں کے قیام کے خلاف آج یوم سیاہ منایا. ہیومن رائٹس واچ نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ 2014 میں حکومت پاکستان نے مذہبی اقلیتوں کو تحفظ دینے کی قابل ذکر کوششیں نہیں کیں اور اقلیتوں پر تشدد کے واقعات میں اضافہ ہوا. اور پاکستان کے سرکاری ٹی وی کے مطابق صدر نے گورنر پنجاب چودھری سرور کا استعفی منظور کر لیا ہے. یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے تھے.